رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم. مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، پروفیشنز کو، صنعت، حرفت، مختلف قسم کی مارکیٹس کو کور کرتا ہے. شریعت مطہرہ کی ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بطور خاص ان امور سے متعلق ملا کرتے ہیں. جی ہاں، احکام تجارت کی اگلی ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. سلسلے کی خاص درخواست بات یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور یوں ہمیں مختلف امور سے متعلق، ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق مستند اور آتھینٹک محتاط شرعی رہنمائی الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے. تو مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے میں، اہلن و سہلن و مرحبن.
آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
اہلن اہلن، جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلیں کہ آپ کے ذہنوں میں مختلف ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق کوئی الجھن ہو سکتی ہے، آپ کو تشنگی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہے تو بڑھانی چاہیے تشنگی. علم دین تو ایسی زبردست اور مبارک چیز ہے کہ ہمیں مختلف امور سے متعلق اپنی علمی معلومات کا جو نالج بیس ہے اسے وسیع کرتا رہنا چاہیے. تو چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو زیادہ بیتاب نہیں رکھتے اور مفتی صاحب کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. مفتی صاحب، جو ابھی جو یہ ہمارا ہے دور موجودہ، تو مختلف ماڈلز ایوالو ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے طریقہ کار بزنس کرنے کے اور مختلف قسم کے سودے جو ہے نا اس کے نئے نئے نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. کسی میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کسی میں کیا پروسیجرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ماڈلز بدل لیے جاتے ہیں، بعض اوقات نام بدل لیے جاتے ہیں اور حقیقت پیچھے جو ہے وہ سیم رہتی ہے. تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک ایسا، یعنی ہم کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس سے متعلق دنیا کے مختلف خطوں میں اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ نام بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر یہ چیز سامنے آتی رہتی ہے. اور احکام تجارت نے الحمدللہ جہاں مختلف امور سے متعلق شعور اور آگاہی بیدار کی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے یا جو غیر شرعی اور شرعی امور کے حوالے سے، تو الحمدللہ بطور خاص ایکسٹینسو یعنی نالج پرووائڈ تو کی ہی جاتی ہی ہے، فراہم کی ہی جاتی ہی ہے، لیکن ان سے متعلق بھی الحمدللہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا، یہ بھی بہت پیارے مدنی پھول ہمیں اس سے ملتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج ابتدا میں آپ بطور خاص اس موضوع کو، اس پر کوئی ایسی گفتگو فرمائیے کہ جس سے دل روشن ہو، دماغ کو بھی ایسی حکمت ملے کہ ہمارے جو فائنینشیل طرز عمل ہے نا، اس میں ہم محتاط اور یعنی ہوشیار ہو جائیں. جی کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل روشن کرنا تو اولیاء کرام کا کام ہے.
اللہ اللہ،
یہ انہی کا منصب ہے. ہاں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں.
ماشاءاللہ.
2004 سے لے کر 2015 تک تقریباً 11 سالوں میں ایک سے زائد ایسی کمپنیوں کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا ہے جو ملکی سطح پر مشہور ہوئیں.
اوکے,
ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیاں.
ٹھیک ہے, یہاں یہ میں عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کو, مفتی صاحب الحمدللہ بطور خاص چونکہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز پر کام کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی سچویشنز کو مانیٹر کرنا یہ ان کی ریسرچ کا حصہ ہے, تو اس لیے جو ہے یہ جو ہمیں معلومات ملیں گی الحمدللہ بہت زیادہ مزیدار ہوں گی انشاءاللہ.
تو ایک جملہ اگر میں کہوں
جی جی
خلاصے کے طور پر ان ساری کمپنیوں کے بارے میں کہ ان کمپنیوں کا مقصود ہی دھوکا ہوتا ہے.
او
اگر ان کا مقصود پروڈکٹ بیچنا ہو
ٹھیک ہے
تو یہ کمپنیاں باقی رہتی,
ٹھیک ہے
ان کے کام جاری رہتے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں
جی جی
یا بروکر کہہ لیجئے, کیونکہ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ایک ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس میں پروڈکٹ کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی, مطلب کوئی اشتہار نہیں دیے جاتے, کوئی دکان نہیں کھولی جاتی, کوئی کمپنی اپنا آفس نہیں کھولتی. یہ بچت کے راستے ہوتے ہیں ان لوگوں کے.
ٹھیک ہے,
بلکہ اگر کہیں آفس کھلتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کسی نے اپنے طور پر کھولا ہے, کمپنی کا کوئی آفس نہیں ہے.
اوکے, اچھا,
یہاں تک کہ اس طرح کی بچت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ کمپنی تو فلاں ملک کی ہے, فلاں ملک کی ہے, فلاں ملک کی ہے, اور یہ لوگ خود کو سامنے نہ لانے کے پیش نظر سارا نظام سینہ بسینہ چلاتے ہیں.
اچھا 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 اچھا,
اور سینہ بسینہ بھی اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ موٹیویشن اتنی ہائی فائی ہوتی ہے
جی
کہ ایک شخص جس نے کام کیا اس کمپنی کے لیے اس کو جو نفع ملنا ہے یا جو اجرت ملنی ہے وہ مشروط ہوتا ہے مزید آگے چین بنانے پر.
ٹھیک ہے,
کہ آپ نے صرف چار بندوں کو چین نہیں بنانی بلکہ رائٹ لیفٹ چین بنانی ہے آپ نے, تب جا کے آپ کو اتنا نفع ملے گا, پھر اتنا ملے گا, پھر اتنا ملے گا, اور جن کو آپ لائیں گے ان کا اتنا ملے گا. تو یوں یہ ہے کہ یہ ایک چین بناتے چلے جاتے ہیں.
صحیح,
ساری باتیں بعد میں, یعنی 100 سنار کی ایک لوہار کی اگر ہم کریں
جی,
ان سے جو بھی شخص اس طرح کی کمپنی کے بارے میں پوچھتا ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اندر اترے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ دکھا دیں, ہم جس طرح کہیں گے وہ کریں گے.
ٹھیک ہے,
تو میں تو ایک جملہ کہتا ہوں.
اچھا,
اگر آپ کے پاس حکومت سے اس طرح کی کمپنی چلانے کا لائسنس ہے تو آ جائیں, بیٹھ جاتے ہیں, ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے.
اللہ اللہ اللہ,
یہ جملہ سن کر آج تک کوئی واپس نہیں آیا.
یعنی یہ مطلب لائسنس,
یعنی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں کسی بھی اور چیز کے نام پر لائسنس لے لیتی ہیں.
ٹھیک ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے
نہیں لیتی,
اس بیس پر نہیں ہوتا,
نہیں لیتے.
ٹھیک ہے, بہت خوب,
اور لوگوں کو وہ دکھا بھی دیتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو لائسنس ہے,
سند یافتہ ہیں. اب یہ کوئی ظاہر بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, پوچھتا نہیں ہوگا کہ یار یہ سند کس کی ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی کمپنی جب ان کا پھیلاؤ اور ہجوم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, فراڈ کے جو ہے وہ واقعات بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کی شکایتیں بڑھ جاتی ہیں,
ٹھیک ہے,
پھر حکومت خود جو ہے وہ جو حکومتی ادارے ہیں
جی جی
وہ اشتہارات دیتے ہیں اخبارات کے اندر, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, لیکن اس وقت تک وہ کمپنی کا مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے.
صحیح ہے,
اب اس طرح کے کمپنی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے,
ڈیفینیٹلی
جو سیمینار منعقد کرتے ہیں.
صحیح, جناب
پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے آپ نے بہت نام سنے ہوں گے, ہم وہ نہیں ہیں,
ہم وہ نہیں,
اور سال کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں.
صحیح ہے,
ابھی پچھلے ہفتے ہی اخبار میں خبر آئی ہے کہ پنجاب میں ایک بڑی مشہور کمپنی چل رہی تھی, مطلب شاید کوئی دن گزرا ہو اس کمپنی کے بارے میں ای میل نہ آئی ہو یا فون نہ آیا ہو, شاید ہی کوئی دن گزرا ہو. تو ابھی پچھلے ہفتے میں نے خبر پڑھی ہے کہ اس کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے, اس کے آفس پر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ چیز تو ہوگی, اب کیا ہوگا, لے دے کر چھوڑ جائیں گے.
صحیح,
لیکن جو ہزاروں لوگ انوالو ہوتے ہیں, ان کے جو پیسے باؤنڈ ہوتے ہیں اور جو سہانے سپنے انہوں نے دکھائے ہوتے ہیں.
صحیح,
کہ جناب یہ چین تو یوں چلے گی اور یوں چلے گی, کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ کسی کمپنی کی چین ایک سال سے زیادہ چلی ہو.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
کمپنی کا میں نے کہا مقصود دھوکہ ہوتا ہے.
صحیح.
وہ صرف اپنا پیسہ بنانے کے چکر میں لوگوں کو وقتی طور پر نفع دیتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے.
صحیح.
اچھا یورپ وغیرہ میں بھی اس طرح کی کمپنیاں ہیں. پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے, میں نے جو معلومات کی ہیں مختلف لوگوں سے, جس طرح یہاں کام کرتی ہیں یورپ میں ان پر بینڈ ہے. اس طرح وہ کام کر ہی نہیں سکتی.
ٹھیک
ٹھیک. پھر وہاں تو یہ اصول ہے, اور خود امارات میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے پان کا کھوکا بھی لگانا ہے نا,
جی جی,
تو وہ لائسنس لے گا.
اوکے.
حکومت سے لائسنس لے گا.
ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ ریئل اسٹیٹ, اب میرے جاننے والے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کام کرتے ہیں کسی بار کے,
جی جی جی,
تو مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ میں نے جو نا کورس پاس کر لیا اور بڑی جلدی پاس کر لیا, لوگ تو اس میں رہ جاتے ہیں. میں نے کورس چلیں گے ریئل اسٹیٹ بروکر کا کورس.
خوب ہے.
یعنی جو جس فیلڈ میں جا کر مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے,
مطلب کام کرنا چاہتا ہے, اس کی تربیت لے.
جسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ تعلیم سے بہت دور سمجھا جاتا ہے,
جی جی,
اس کی ایک تعلیم رکھی گئی ہے, اس کے بعد پھر اس کو لائسنس دیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے, حدود ہوتی ہیں. تو وہاں یہ کام بینڈ ہے. اچھا وہاں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو ریئل بیسس پر کام کرتی ہیں.
یہ اس سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟
یعنی وہ اس طرح کی جو ہمارے ہاں پاکستان میں چل رہا ہے کہ
جی جی
نرا دھوکا ہی ان کا مقصود ہوتا ہے.
اوکے اوکے.
وہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گیس اور بجلی ہے,
جی جی,
اس کے جو لائسنس ہیں, اس کی جو وہ ہے کمپنیاں ہیں, وہ ایک نہیں ہے.
اوکے.
ہمارا ایک کمپنی ہے جی,
ٹھیک ہے,
اس کے غلام ہیں, اور وہ جو ریٹ بڑھائے کم کرے جو کچھ بھی کرے وہ سفید سیاہ کے مالک ہے.
ٹھیک.
یورپ میں ایسا نہیں ہے, وہاں کمپٹیشن ہے. بہت ساری کمپنیاں ہیں, گیس پرائیویٹ پرووائڈ کرنے والی بھی, بجلی پرووائڈ کرنے والی بھی.
اوکے.
اب مختلف لوگ ان کمپنیوں کے بروکر ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب یہاں یہ جو سسٹم ہے, صحیح یا غلط والی بات بعد میں کروں گا, اس کا مقصود دھوکہ نہیں ہے.
صحیح.
لوگوں نے سروسز لینی ہے, ان کے بروکر ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو لے کر آتے ہیں,
مطلب ایک پرپز فل آبجیکٹیو ہے ان کا.
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی ان ممالک سے آیا ہے.
اچھا اچھا اچھا.
لیکن اب یہ ہے کہ مزید ان کا کیا طریقہ کار ہے,
ان کے پروسیجر میں کوئی شرعی خرابی ہو,
نمائندہ بناتے ہیں.
جی جی.
ایک صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں پوری اس کی جو بھی کاغذی کاروائی وہ دکھائیں, ہم سنی سنی باتوں پر جو ہے فتویٰ جاری نہیں کرتے. تو اس کے بعد وہ پلٹے نہیں. لیکن یہ عرض کر دوں کہ تھوڑا سا فرق ہے, لیکن کوئی ان کے لیے ہم وہ نہیں کر رہے کہ جناب جائے
انڈورس نہیں کر رہے ابھی آپ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ,
دیکھا جائے گا کیا
تفصیلات ہیں.
لیکن جو یہاں کمپنیاں کام کرتی ہیں ان کا مقصود ہی دھوکا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ بس محض نفے کے چکر میں لوگوں کی آنکھیں وقتی طور پر بند ہو جاتی ہیں, انہیں سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وہ نہیں سنتے. اب ہم نے وہ تو گفتگو کی نہیں ابھی کہ خرابیاں کیا ہیں, شریعت بردہ خرابیاں
کیا ہیں.
خرابیاں تو بہت ساری ہیں. دارالافتاء اہل سنت سے مختلف اس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں فتاوا شائع ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک تمہیدی طور پر اس پر جو
توجہ دلائی آپ نے, ماشاء
اللہ, ڈال دی.
اس کے متعلق ایک سوال مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن پہلے کالز ہم شامل کریں گے, اور وہ سوال آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, وقت مناسب پر جواب آپ دے دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ عموماً یعنی اس طرح کے جو ماڈل سامنے آتے رہتے ہیں, بار بار اس کا نعرہ لگتا ہے ایک مخصوص وقفے کے بعد. آپ نے اس پلان بھی بتایا جو اپنے جو آپ کی مانیٹرنگ جو چلتی رہی ہے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں, تو ایسا یہ لوگ کیوں یعنی اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ Why they do fall prey of these types of companies? یہ آپ مختے مناسب پر بیان کیجئے گا, لیکن میں پہلے نہیں چاہ رہا کہ
کالر کر دوں. اصل میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام پارٹ ٹائم کیے جاتے ہیں.
ٹھیک.
کچھ لوگوں کی پی آر بہت زیادہ ہوتی ہے, تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس طرح کی کمپنیاں ان لوگوں پہ پہلے ہاتھ رکھتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شروع کر دیں.
صحیح.
ایک لالچ جو ہے وہ اس طرف لے کر آتی ہے. اگر یہ کام جائز ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی ناجائز کا سبب نہیں ہو سکتا. لیکن اس طرح کے کاموں میں چونکہ غیر شرعی معاملات پائے جاتے ہیں,
صحیح,
اور جو واقعات ہیں وہ بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں.
بہت خوب. دو کالز کے سیٹ پہلے لیں گے, اور اس کے بعد جواب لینے کے بعد پھر انشاءاللہ مزید دو ہم شامل کریں گے. جی, ہمارے پہلے کالر آج کے کون ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟
میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل طلاق کی شرح کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس بنا پر لوگوں نے حق مہر تقریباً لاکھوں میں رکھ دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو روکا جا سکے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور نکاح نامے میں یہ بھی لکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کو ماہانہ تقریباً 5,000-10,000 روپے دیا جائے، تو کیا اس طرح سے لکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما لیں.
مالیہ سے متعلق سوال ہے، لے لیتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ.
یہ جو آج کل کمیشن پہ پراپرٹی ڈیلر کا کام ہو رہا ہے، زمینوں کا کاروبار، اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ بندہ ایک گاہک لے کے آتا ہے اور وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں، وہ جائز؟ یا مکان ہم لوگ کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو اس پہ وہ بھی کرائے، مالک مکان کو کرایہ دار لا کے دیتا ہے بندہ، وہ بھی کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ دو
ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. ذہن میں ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیمز اور وہ جو پلاٹنگ اسکیمز ہوتی ہیں پلاٹ کی، اس کے متعلق بھی جو ہے نا ریلیونٹ میرا خیال ہے کہ ہوگا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ مزید جو ہے مدنی پھول رہنما اصول جو ہیں وہ حاصل کرنے کے. پہلے والے میں جو اسلام بھائی نے کہا کہ طلاق کی شرح کو روکنے کے لیے اونچا حق مہر رکھنا، تو کیا واقعی یہ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کامیاب ثابت ہو رہی ہے؟ اور ماہانہ اتنا خرچ یا اتنے پیسے دیے جائیں گے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ بطور یعنی سوشل سائنٹسٹ کے بھی اور آپ کا جو مشاہدہ ہے، جو معاملات تو ظاہر آتے رہتے ہوں گے آپ کے، اس کا بھی دخل ہے، اور ساتھ میں جو شرعی رہنمائی ہے وہ بھی آپ عطا فرما دیجئے.
دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں.
جی جی
سر. ہے
اچھا
کہ ماہانہ کتنا نفقہ دیا جائے گا؟
جی جی
اس کی گنجائش تو ہے.
ٹھیک ہے
کہ میاں بیوی جو ہے کسی نفقے پر اگر وہ کر لیں،
ایگری کر لیں،
اتفاق کر لیں،
ٹھیک ہے
کہ اتنا نفقہ ہوگا، تو وہ شوہر کے ذمے اب قرض ہونا شروع ہو جائے گا.
او ٹھیک.
لیکن یہ جواز کی حد تک ہے کہ اس کی گنجائش ہے،
صحیح،
لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے.
شوہر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو گھر فراہم کرے رہنے کے لیے.
ٹھیک ہے.
گھر سے مراد ہے ایک کمرہ.
اوکے اوکے. جب یہ الگ ہونا ضروری ہے،
اگر وہ مطلب کہ کمبائن
جوائنٹ
فیملی میں رہتا ہے،
جی جی،
تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ایک کمرہ بھی اگر اس نے پرووائڈ کر دیا ہے تو یہ کافی ہے.
اوکے اوکے.
دوسری ذمہ داری ہے عورت کے کپڑے،
صحیح.
تیسری ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا،
صحیح.
تو شوہر جب یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو تو عورت کسی قسم کے نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی،
صحیح، ٹھیک.
لیکن اگر یہ کسی بھی موقع پر انڈرسٹینڈنگ کے تحت اتفاق کر لیتے ہیں،
جی جی،
تو پھر یہ ہے کہ اب شوہر کو وہ نفقہ دینا پڑے گا.
اوکے صحیح.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر،
جی جی،
شوہر کو اس طرح کا پابند بنا دینا ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کرتا ہے.
صحیح.
حالات ہوتے ہیں،
جی جی،
بعض حالات میں پابند بنایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر وہ کبھی پائی پائی کی محتاج بیٹھی ہوئی ہے، ہانڈی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
سوچ رہی ہے،
اس کا منہ دیکھ رہی ہے، اس کا منہ دیکھ رہی ہے،
صحیح.
اگر ایسے حالات ہیں تو پھر اس کو پابند بنایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایسا ہے کہ گھر بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، شوہر جو ہے وہ کیئر کرتا ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے.
نہیں، اب یہاں میں عورتوں کے حوالے سے ایک معروضات پیش کروں گا. فائنینشیل آٹونومی ہونی چاہیے، میری بھی تو کوئی مالی خود مختاری ہونی چاہیے نا. اب کیا یعنی کہ یعنی کپڑا مانگا وہ آ گیا، لتا مانگا وہ آ گیا، کھانا مانگا وہ آ گیا، میرے ہاتھ میں ہو اور میں خرچ کروں، اس کا مزہ کچھ اور ہے، ذائقہ ہی کچھ اور ہے.
عام طور پر ہوتا یہ زیادہ تر کہ شوہر کچھ نہ کچھ خرچے دے دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
چھوٹے موٹے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مطالبہ تو نہیں کر سکتی.
صحیح.
اگر اس کے تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو مروت کا یہ تقاضا ہے کہ
جی
وہ مطالبہ نہ کرے،
ٹھیک،
گاڑی چلاتی رہے گھر کی. اب یہ نہیں کہ جناب شوہر کی جیبیں خالی کر کے اور اپنے ماں کے گھر دیے جا رہی ہے، یہ سب چیزیں مروت کے خلاف ہیں.
صحیح.
اور اگر چوری چھپے دے رہی ہے
اللہ
تو یہ تو خیانت ہے.
اللہ
تو گھر چلتا ہے اعتماد کے ساتھ
ماشاء اللہ.
اور طلاق کے ریشو کا جو زیادہ سوال, ریشو جو بڑھ گیا جو
جی
سوال
جی
کیا
جی
ہے
جی,
اس کی ایک بنیادی وجہ بھی بد اعتمادی ہے کہ حقوق پورے نہ کرنا,
صحیح
اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ روز جھگڑے, روز مسائل. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کا دماغ گھما ہوا ہوتا ہے,
اللہ اللہ,
یعنی وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتی ہے کہ جو بار بار شکایت کا موقع دیتے ہیں
صحیح
شوہر کو. بسا اوقات شوہر جو ہے مختلف جو ہے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے, غیر اخلاقی چیزوں میں, یا بہت ساری اس کی شکایتیں ہوتی ہیں
جی جی.
تو یوں بہت سارے عوامل جمع ہو گئے ہیں, اور سب سے جو بڑا سبب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں
جی جی,
کہ پہلے کے لوگ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں
جی جی,
اس میں اپنے بڑوں کی باتوں کو بہت زیادہ فوکیت دیتے تھے. اور ایک ایک چیز جو ہے وہ والدین سے پوچھ کر کرتے تھے,
ان کے تجربات ظاہر مل جاتے تھے.
پھر جو ہے
صحیح
شادی ہونے کے بعد بھی اپنے بڑوں کی رہنمائی لے کر چلتے تھے.
صحیح.
تو اب جو ہے وہ قوم بڑوں کو پرانا سمجھتی ہے,
اللہ اللہ,
اور وہ نکارا سمجھتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہر ایک اپنی سوچ پر چلتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا گھر کیسے چلا جاتا ہے, کیسے حالات کو کیسے فیس کیا جاتا ہے,
کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے,
کہاں برداشت کرنا ہوتا ہے, کہاں جو ہے وہ غصہ دکھانا ہوتا ہے. پہلے دن سے ہی جب جذباتیت شروع ہو جاتی ہے
اللہ اکبر,
تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں, اور پھر دونوں طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھچاؤ تناؤ, تو معاملات ہاتھ میں نہیں آتے. اب معاملہ یہ ہے کہ مہر زیادہ رکھنا اس کا حل نہیں ہے.
مجھے یاد آ رہی ہے ایک موقع پر ایک نے کہا تھا کہ جب بگڑے گی تو جس نے دینی ہے طلاق تو اس کا بھی انتظام کرے گا, پھر وہ تو یہ بھی فیس کرے گا, جب وہ حالات فیس کر رہا ہوگا تو وہ بھی فیس کرے گا.
اگر زیادہ مہر ہونا تو بعض اوقات عورت کے گلے میں زیادہ مہر وبال بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, سوت رہا کہ اس میں جو ہے وہ
عیوب پیدا ہو گئے,
عیوب ہیں, یا معاذ اللہ وہ طلاق دے چکا ہے, تین طلاق دے چکا ہے وہ,
صحیح,
اور وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ مہر زیادہ ہے, مجھے مہر دینا پڑے گا. تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ عورت جان چھڑانا چاہتی ہے اور اس کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہوتا ہے,
صحیح صحیح,
لیکن شوہر صرف اس کے لیے رکاوٹ یہ ہوتا
کہ میں پیسے دوں گا, صحیح ہے.
اچھا خلا کا راستہ موجود ہے, عورت مہر چھوڑ کر خلا لے سکتی ہے, لیکن بس ایک معاشرے کی ایسے تقاضے ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے اس کا جو ہے نا وہ مہر معاف کروایا ہے تو ہماری شان کم ہو جائے گی.
اللہ
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, امساکم بمعروف او تصریحم بحسان, عورتوں کو رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اور ان دونوں سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے, مہر مقرر کرنا, نکاح سے پہلے ہی بات چیت ہوتی ہے
جی جی.
تو جب یہ روایتوں میں کہہ دیا گیا کہ اچھی بابرکت شادی وہ ہے جو آسان ہو,
اللہ,
آسان سے مراد شارحین نے یہی بیان کیا اس میں مہر کم رکھا گیا ہو.
صحیح,
مہر کم ہی رکھنا چاہیے. مہر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آ جائیں,
ٹھیک,
وہ تو معاشرتی ایک مسائل ہیں اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح نہیں کیے جا سکتے.
جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا.
دوسرا سوال تھا پراپرٹی کے حوالے
جی
سے
جی جی.
تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود تو کمیشن لینا کوئی بری بات نہیں ہے
جی.
کسی کا کام کرنے کے لیے جب کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور طے کر کے کرتا ہے کہ جناب میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا, جائز کام, تو مجھے اتنا آپ کمیشن دیں گے,
صحیح ہے,
تو یہ جائز ہے. لیکن اب مارکیٹ میں بہت ساری صورتیں آ چکی ہیں. ہم نے تین سلسلے کیے تھے اس پورے اس عمر پر, ریئل اسٹیٹ پر, اور تین سلسلے صرف کمیشن پر کیے تھے,
ماشاءاللہ.
تو نیٹ پر دستیاب ہیں, ممکن ہو تو اس کو دیکھیے, پھر کوئی ذہن میں پارٹیکولر سوال آتا ہے اور کوئی
کسی سچویشن سے متعلق
جی ہاں تو پھر اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں.
ماشاءاللہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ پلیز, نیکسٹ ٹو کالز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم.
جی میرا سوال یہ ہے, میں نے حج کے پیسے جمع کرا دیے تو کیا ان کے اوپر زکات ہے, دینی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان میں زکات نکالتا ہوں, کیا دن فکس کرنا ضروری ہے کہ اسی دن نکالی جائے یا تاریخ میں نکالتا ہوں, مطلب رمضان میں کسی دن بھی نکال دیتا ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. نیکسٹ پلیز.
صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے, وہ اگر میں کسی بندے کے آگے بیچتا ہوں, سال کے طور پہ 3 لاکھ کی گاڑی, 3.5 لاکھ اس کی مالیت ہے, 3 لاکھ کی بیچتا ہوں اور وہ گاڑی میں پھر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں, اس بندے کو ہر مہینے اس کے بدلے گاڑی کے کرائے کے بدلے 3,000 روپیہ دیتا ہوں, آیا ایسا کرنا میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اکرم اس کا جواب شاہ
ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مصعب, حج کے پیسے اگر جمع کروا دیے تو کیا ان پر زکات ہوگی؟ زکاتی کیلکولیشن میں ان کو بھی اکاؤنٹ فور کریں گے, شامل کریں گے کیلکولیشن میں؟
حج کے پیسے جمع کروانے میں دو مراحل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو دو طریقے ہیں, سرکاری اسکیم اور پرائیویٹ اسکیم.
جی جی,
تو ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے ابھی پائپ لائن میں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جیسے یہ پرائیویٹ والے ہوتے ہیں کاربن والے.
جی جی,
یہ بہت شروع سے ہی مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں,
کمپین لانچ
کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جمع کروانا شروع کر دیتے ہیں.
درست, ٹھیک ہے,
لیکن جہاں جمع کروانے ہیں یہ بہت بعد میں
پہنچ ہوتے, ٹھیک ہے,
بہت بعد میں کرواتے ہیں.
اوکے اوکے,
اور اس سے پہلے کوئی شخص جو ہے نا اپنا پیکج واپس بھی لے سکتا ہے.
ٹھیک,
کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ ہے یا وہ ہے,
واپس دے دیجیے,
واپس واپسی کی صورتیں ممکن ہوتی ہیں.
اوکے اوکے,
پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. اب اگر واپسی مثال پر کسی کا انتقالی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک باقاعدہ ایک قانونی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور اب مجھے کوئی تفصیل نہیں پتا کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, لیکن اتنا پتا ہے کہ اب واپسی جو ہے نا وہ کے لیے بڑے ہی جتن کرنے پڑتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جب تک وہ رقم پائپ لائن میں ہے اور وہ جو متعلقہ جن جن سے سروسز لینی ہے انہوں نے وہ نہیں لی,
جی جی,
یا ان میں پیسوں کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے, تو اس وقت تک تو وہ قابل واپسی ہی سمجھ میں آتے ہیں.
صحیح,
لیکن جب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب وہ قابل واپسی اتنی جلدی نہیں ہوتے, وہ آگے دے چکے ہوتے ہیں, تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ نے مختلف سروسز حاصل کی ہیں. مثال کے طور پر کمپنی نے جو ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ بک کروا لی ہے.
صحیح,
جو ہاؤسز ہیں یا ہوٹلز ہیں وہ بک کروا لیے ہیں, اور جو حکومت کی فیس ہے وہ ادا کر دی ہے, تو وہ پیسے جو ہے وہ لگ گئے اب.
صحیح,
تو اب جو اس کی ملکیت ہے وہ عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک,
جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایڈوانس کرائے کے مد میں مکان کا کرایہ دے دیتا ہے,
جی جی
جی, یہ ایڈوانس رکھ لیجیے 5 مہینے کا.
ٹھیک ہے,
تو دیکھا جائے تو اس کی وہ مدت اس کی ملکیت سے وہ رقم چلی گئی ہے.
ٹھیک,
اب 2 مہینے بعد ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے, تو جو بقیہ 3 مہینے کے پیسے تھے وہ واپس مل جائیں گے.
صحیح,
تو یہی صورتحال یہاں پر ہے. تو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ کس موقع پر ان کے پیسوں کی کیا پوزیشن ہے.
صحیح,
پہلی والی پوزیشن ہے تو رقم ان کی ہی کہلائے گی, دوسری پوزیشن ہے تو ان کی نہیں کہلائے گی.
صحیح,
اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال پر, زکات کس دن نکالنی ہے اس
میں؟ یا اس سب میں چاہوں گا ایک جملہ پہلے اور شامل کر دیں, پہلی صورت میں زکات کی کیلکولیشن میں وہ رقم شامل کریں گے جب یہ زکات کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے.
اب اسی دوسرے سوال جواب کا تعلق اس سے ہے.
اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے,
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دن چاہے منتخب کرے.
اوکے,
دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا شخص کس دن صاحب نصاب ہوا, اور اگلے سال تک وہ نصاب باقی رہا.
صحیح,
تو زکات کی فرضیت کی شرائط پائی گئیں,
بھلے وہ یکم محرم ہی آ جائے,
کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے.
اوکے ٹھیک ہے,
جس طرح انسان کے بالغ ہونے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے.
نہیں ہے, صحیح ہے,
کوئی کسی بھی وقت بالغ ہو
سکتا ہے
تو زکوٰۃ فرض ہونے کا تعلق مالی معاملات سے ہے. تو آمدنی اور جو ذرائع آمدنی ہے وہ کس کے کیا ہوں گے, ہر ایک کی ڈفرینٹ صورتحال ہے.
صحیح.
تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو فالو کرنا ہوگا. تو اب جو حج والی رقم ہے اب اس پر آ جاتے ہیں.
صحیح.
تو اگر وہ تاریخ آئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
صحیح.
اگر صورتحال یہ ہے, مثال کے طور پر شابان میں جو ہے وہ پیسے انہوں نے ادا کیے ہیں حج کے لیے, اور یکم شابان کو ان کی زکات کی فرضیت کا جو سال ہے وہ پورا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ 655 میں آئیں گے.
صحیح.
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کے بارے میں, کیا نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں.
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مصعب, اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں, جیسے اب یعنی انداز سے سوال کے لگ رہا ہے کہ یار اب تو میں تو رمضان میں ہی نکالتا آیا ہوں, اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, او ہو پتہ نہیں یار کب جو ہے میں بالغ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, ڈیٹ کیا تھی, کیا اب ایسی سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس طرح کے فکرے آنا اور اس طرح کے جو ہے نا وہ تذبذب میں آنا,
جی
یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہونا ہے. یہ
ٹھیک ہے,
یہ اس فکروں کی وجہ سے اپنے دل کی بات پر عمل نہ کریں,
ٹھیک,
بلکہ جو شریعت کا مسئلہ بتایا گیا ہے اس کو قبول کریں اور پھر سوچیں کہ آپ راستے کیسے نکلیں گے, اس پر مجھے عمل کیسے کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
جب یہ اس ٹریک پر آئیں گے تو پھر ان کی گاڑی چل پڑے گی,
ماشاءاللہ,
ورنہ تذبذب سے نہیں نکل سکیں گے.
صحیح. تو اس کے لیے پھر ان کو یعنی دوبارہ طریقہ پوچھ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی. یہ دن کا تعین کیسا کریں,
کتب کا مطالعہ کریں, احکام زکات فتاوی اہل سنت کا حصہ آ چکا ہے زکات کے موضوع پر, اس کا مطالعہ کریں, علماء سے مزید پوچھیں, تو مزید جو ہے سوال در سوال ان کے مسئلے کا حل ہے.
ماشاءاللہ
ان کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے.
ٹھیک ہے, علم بھی بڑھتا رہے گا سوال کرنے سے, علم کی کنجی ہے ماشاءاللہ.
اور ویسے بھی جو جس مسئلے میں مبتلا ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے.
ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کی جو ہے نا اچھی ایک نشانی ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہلا اسٹیپ لیا ہے, اگلے اسٹیپ اور لے لیجیے انشاءاللہ. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جو ہے وہ معاملہ حل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. گاڑی کے حوالے سے سوال آیا تھا, 3 لاکھ کی روپے کی گاڑی ہے مثال کے طور پر, وہ میں بیچ دیتا ہوں اور پھر میں اس کو میرے پاس ہی رہتی ہے وہ گاڑی, اور میں 3000 روپے کی مد میں جو ہے نا وہ کرائے کی مد میں اس سامنے والے شخص کو کرایہ دیتا رہتا ہوں, تو یہ کہنا کرنا کیسا ہے؟
سود تو نہیں ہو جائے گا؟ ان کے سوال کی روح یہ ہے کہ یہ گاڑی بیچیں گے بھی,
ٹھیک ہے,
اور مالک کو باؤنڈ بھی کریں گے کہ خبردار یہ گاڑی مجھ سے واپس لی.
بہت پیارا آپ نے مدنی پھول,
خبردار کسی اور کو کرایہ پڑ دیا.
صحیح, یہ تو میرے پاس
ہی رکھوں گا, کرایہ لے لو مجھ سے.
صحیح.
تو جو خریداری کا مقصود ہے یہ اس کے خلاف باتیں ہیں,
ٹھیک ہے,
اور فقہ کی زبان میں مقتدائے عقد کے خلاف یہ شرطیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کی شرطیں لگانے سے منع کیا گیا ہے.
صحیح.
جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے,
جی
پیمنٹ بھی کر دی اس میں, تو وہ اپنی چیز کو لے جانے کا اختیار رکھتا ہے.
صحیح ہے, چاہے میں اے کو کرائے پہ دوں چاہے بی کو دے دوں,
سب کو کسی کو بھی دے سکتا ہے.
جی
خود اپنے استعمال میں لیں, جو چاہے کرے, چاہے تو وہ بیچ دے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں اور خود بھی اپنے پاس رکھوں, اس کو دوں بھی نہ اور وہ بس مجھ سے کرایہ لیتا رہے, تو اس میں جو بیجا قسم کی شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. اور جب اس طرح کی شرائط کسی سودے میں پائی جائیں تو وہ سودا, وہ ایگریمنٹ, وہ عقد ناجائز کہلاتا ہے. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے.
اچھا, اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو جائے, بھائی میں ان کو یہ شرطیں تھوڑی لگا رہا ہوں, وہ تو ٹھیک ہے, میرا ہے, دوست ہے, اس کو سمجھتا ہے, مجھے دی ہوئی اس نے, اب کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں یہ ذرا غور کریں خود.
جی
کل میری اس سے بگڑ بھی سکتی ہے,
اوکے,
لڑائی بھی ہو سکتی ہے, ناراضگی بھی ہو سکتی ہے.
صحیح. اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے, یا اس کو خود پیسوں کی ضرورت پڑ جائے.
جی ہاں
تو اس وقت کیا معاملات ہوں گے؟
میں لڑوں گا, میں تو لڑوں گا جا کر, نہیں صاحب میں تو لڑوں گا, میں یار مجھے تم نے میری گاڑی بھیج دی یار.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ بات چیزیں بطور شرط الفاظوں میں تو بیان نہیں ہو رہی,
ٹھیک ہے,
لیکن انڈرسٹوڈ یہی ہے.
صحیح.
کہ یہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں.
صحیح.
تو جو چیز الفاظوں میں بیان نہ ہو لیکن انڈرسٹوڈ ہو, تو المعروف کل مشروط,
اللہ اللہ,
وہ بھی مشروط کی طرح ہی ہوتی ہے.
صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. فردر ٹو کالز پلیز, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام حسین ہے، کوتری کبیر سندھ سے بات کر رہا ہوں، ضلع نوشہر افیروز سے.
جی جی.
میرا مسئلہ ہے، میں نے ایک ٹریکٹر خرید کے دیا تھا، پیمنٹ پہ اس نے مجھے اس مہینے کی 15 تاریخ کو پیمنٹ دینی تھی. ابھی وہ بول رہا ہے میرے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے، چھ مہینے کے بعد دوں گا. اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا وہ کیسے اسے میں ابھی ڈیل کروں، کیا کروں، اس حساب سے میں نے بات کرنی تھی مفتی صاحب سے.
اوکے،
ڈیل تو ہو چکی ہے.
جی جی.
آپ کون سا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟
وہ یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں، اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس کو یعنی فار ایگزامپل اسی مہینے کی 15 تاریخ کو پیسے دینے تھے، اب وہ آ کے کہہ رہا ہے یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اب یعنی وہ ان کا شاید میرا ذہن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ نظر، دیکھو اس نے بکر گیا پیسے دے کے مکر، اب میں کیا کروں؟
نہیں یہ نہیں ہو رہا.
جی جی.
لوگ یہ کرتے ہیں، یعنی یہاں مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں.
جی.
سودا ہونے کے بعد
ٹھیک ہے،
مقررہ وقت آ گیا،
صحیح،
پیمنٹ نہیں ہے، تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو 10 روپے کے حساب سے بیچا تھا اور 6 مہینے کے ادھار پہ بیچا تھا، آپ 6 مہینے اور مانگ رہے ہیں تو اب ریٹ 15 روپے ہو جائیں گے. یہ سودی معاملہ ہے. سودا ہو گیا، ٹریکٹر جب انہوں نے بیچا
جی جی،
تو جو قیمت طے ہوئی وہ اس ٹریکٹر کی قیمت تھی،
صحیح،
وہی قیمت رہے گی. اگر سودا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کر دیں، دونوں کی رضامندی ضروری ہے.
صحیح.
جو پیسے لیے ان کو دے دیں، کوئی اور گاہک ملتا ہے تو ان کو بیچ دیں.
ٹھیک ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مزید کوئی نیا معاہدہ کریں اور پیسے بڑھوائیں.
ٹھیک.
کیونکہ اب پیسے ٹریکٹر کے نہیں بڑھیں گے، پیسے ٹائم اور پیریڈ کے بڑھیں گے. ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، خالص ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں،
جی جی،
وہ سودی معاملہ ہوتا ہے. اب یہ احسان سے کام لیں، ایسا ہو جاتا ہے. مطلب ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی بھی جو ہے وہ بعض اوقات اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے.
جی جی جی.
تو اس موقع پر احسان سے کام لیں، ان کو مہلت دیں، موقع دیں، اس پر بھی یہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے.
رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.